السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل کے پارے میں سے کیا بات یاد رہی آپ کو؟ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کرنا ہے، کیونکہ بسم اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ برکت ہوتی ہے، اور برکت ہو تو کیا ہوتا ہے؟ خیر و بھلائی آتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اپنی خاص رحمت سے اس کام میں بھلائی پیدا کر دیتے ہیں، یا اگر کوئی چیز ہوتی ہے جیسے کھا رہے ہیں تو اس میں بھی خیر و برکت اور خیر و بھلائی ہوتی ہے، وہ زیادہ ہو جاتی ہے، کم چیز زیادہ لوگوں کو پوری ہو جاتی ہے. وقت میں برکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کم وقت میں زیادہ کام ہم کر سکتے ہیں، زیادہ بہتر عبادت کر سکتے ہیں. تو برکت کے دو مفہوم کیا ہیں؟ برکت کا ایک معنی تو نمو، بڑھوتری، کثرت، زیادہ ہونا، اور دوسرا استقرار، قرار پکڑنا اس چیز کا، لازم ہو جانا. پہلے معنی کے لیے میں نے مثال دی تھی برکا کی. برکا کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ تالاب کو، جس میں سارا پانی آ کے جمع ہو جاتا ہے، اور پھر پانی سے مزید بہت سی چیزیں بنتی ہیں، خیر و بھلائی ہوتی ہے، جیسے کھیتیاں اگتی ہیں، انسان پیتے ہیں، جانور وغیرہ. اور دوسرے معنی کے لیے میں نے مثال دی تھی اونٹنی کی، کہ عربوں کے ہاں جس گھر میں اونٹنی ہوتی تھی، جہاں اونٹنی آ کے بیٹھ جاتی وہاں کس طرح کی خیر و بھلائی ہوتی. سواری کے کام بھی آتی، دودھ دینے کے کام آتی، پھر اس کے بچے پیدا ہوتے، اور پھر اس سے مزید آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا، بڑھوتری بھی ہوتی جاتی ساتھ. تو یعنی کہ وہاں تو بس جہاں اونٹنی آ گئی گویا وہاں خیر و برکت آ کے بس جم گئی، یعنی مستقل طور پر خیر اور بھلائی ہونے لگ گئی. ٹھیک ہے، کل ہم نے مہمان نوازی کے آداب بھی پڑھے، اس میں سے کوئی ایک چیز بتائیے جو بہت امپورٹنٹ ہے، جس کا ہم عام طور پر اہتمام نہیں کرتے، یعنی اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور بہت تکلفات میں نہیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب ایک شخص اگر دھوپ سے آیا، پیاسا ہے، گرمی لگی اس کو، اور ہم اس وقت فالسے کا شربت بنانا شروع کر دیں اس کو خوش کرنے کے لیے، تو کتنی دیر لگے گی؟ کچھ دیر لگ جائے گی نا. لیکن اس کے برعکس اگر ہم کم وقت میں تیار ہونے والی چیز رکھیں تو وہ اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ اس کو اس وقت پیاس لگی ہے. تو اگر کوئی بتا کر آتا ہے تو آپ پہلے سے فالسے کا شربت بنا کے رکھ لیں، اور اگر کوئی بن بتایا آتا ہے تو پھر اس وقت آپ ایسا کام کریں کہ جس میں بہت دیر نہ ہو. مہمانوں کے پارٹ پر بھی کچھ چیز ہے کہ وہ بلا وجہ گھر والوں کو پریشان نہ کریں، اور ایسی چیزوں کی فرمائش نہ کریں جو ان کے بس سے باہر ہو. ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے، تو نعمت جب تک ظاہر نہ ہو جائے اس کے بارے میں زیادہ بات نہ کریں، اور جب وجود میں آ جائے اور ظاہر ہو جائے تو پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، یعنی اللہ کا ذکر کر کے اس کا ذکر کریں کہ یہ اللہ نے ہمیں دی ہے. تو اس طرح انسان اس نعمت کے شر سے بچ جاتا ہے. یوسف علیہ السلام چونکہ خود برائی سے بچنا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بچا لیا. اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ جو انسان شر سے، فتنے سے دور رہتا ہے یا دور رہنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص خود ہی دلچسپی رکھتا ہے اس فتنے میں پڑنے کی تو پھر اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. امتحان، تکلیف، آزمائش سے انسان وہ کچھ سیکھتا ہے جو عام حالات میں نہیں سیکھتا. یوسف علیہ السلام اگر اپنے والدین کے گھر رہتے تو وہ سب کچھ نہ سیکھ سکتے جو انہوں نے مصر جا کر سیکھا، اور وہ مصر کے اس بڑے مقام پر نہ پہنچ سکتے. پیغمبر کے گھر میں بھی کوئی پیدا ہو جائے لیکن اگر وہ کام وہ نہیں کرتا جو اس کو کرنے چاہیے تو اس کو فائدہ نہیں. جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کچھ فائدہ نہیں ہوا، اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی کو، اگرچہ لوگ پیغمبروں کے گھر میں تھے لیکن اس کے باوجود انہیں فائدہ نہیں ہوا. ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے. دین کا رشتہ خون کے رشتوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے. جی، خواب کا ذکر، کیونکہ اکثر لوگ مجلسوں میں بیٹھ کر خوابوں کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، اچھا خواب ہو یا برا. ہر ایک سے خواب کا ذکر نہیں کریں، ہر ایک کو اپنی خواب نہیں سنائیں. کوئی بشارت ہے اس میں تو بھی اس کو سنائے جو آپ کا خیر خواہ ہے، جو آپ کی خوشخبری پر خوش ہوگا، نہ کہ حسد کرے. اور اسی طرح اگر کوئی برا خواب دیکھا ہے، خوفناک قسم کا خواب دیکھا ہے، تو اس کو بھی ہر ایک کے سامنے ذکر نہ کیا جائے. ٹھیک ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب کا نام ہے شہر رمضان، رمضان کا مہینہ اور کرنے کے کام. پیج 7 سے. رمضان شہر الصیام، روزہ اس ماہ کی خصوصی عبادت ہے، خاص عبادت، جو شعبان المعظم 2 ہجری میں فرض کیا گیا. اس سے پہلے روزے فرض نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے، لیکن باقاعدہ کوئی مسلمانوں کو، مومنوں کو حکم نہیں آیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 برس رمضان المبارک کے روزے رکھے. روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا. اس غرض کے لیے رمضان کا مہینہ امت مسلمہ کے حصے میں آیا، یعنی رمضان کے روزے ہمارے لیے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے بھی روزے فرض کیے گئے تھے. فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، یعنی جیسے بنی اسرائیل پر، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو اصل مقصد کیا ہے؟ تقوی کا حصول. ایک دوسری جگہ فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے تو اس کے روزے رکھے. شہدہ دیکھ لے، تو کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ چاند کو دیکھتے ہیں. جب رمضان کا چاند نظر آ جائے تو پھر روزے رکھیں. حدیث سے بھی روزے کی فرضیت ثابت ہے، یعنی روزہ ایک فرض عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ و ان محمد عبدہ و رسولہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و حج البیت و صوم رمضان. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. روزہ فرض عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ بے شمار فائدوں کا حامل اور اجر و ثواب کمانے کا ذریعہ بھی ہے، جیسا کہ درج ذیل احادیث سے پتہ چلتا ہے. نمبر 1، روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. ابو امامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کی بابت سوال کیا جو انہیں جنت میں داخل کرے، یعنی مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جسے کر کے میں جنت میں چلا جاؤں. تو آپ نے فرمایا، علیک بالصوم فانہ لا مثل لہ، تم روزے کو لازم پکڑ لو کیونکہ اس کی مانند کوئی چیز نہیں، کیونکہ اس کا خاص اجر و ثواب بھی اللہ تعالی خود دینے والے ہیں. تو جب یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں نا کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھیں، تو احتساب کا معنی اجر کی نیت، اور اجر کیا ہے روزے کا؟ جنت، یعنی جنت حاصل کرنے کے لیے بھی. روزہ دار کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال له الریان یدعى یوم القیامۃ یقال اين الصائمون فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظما ابدا. جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے. قیامت کے دن پکارا جائے گا، روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس میں داخل ہو گیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، کیونکہ اس نے دنیا میں روزہ رکھ کر پیاس کاٹ لی. روزہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خریفا. جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پہ رکھے گا. یعنی جو اللہ کی خاطر روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اس کا یہاں پر کچھ اجر کیا بتایا گیا کہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی ہے اور جہنم سے دوری کا ذریعہ بھی ہے. روزہ دار کے منہ کی بسان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بسان اللہ تعالی کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، مسک سے بھی زیادہ پسند ہے. یعنی روزہ رکھنے کے بعد جب آپ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس وہ بات بھی کرتے ہیں تو بعض اوقات ان کے منہ سے اسمیل آنے لگتی ہے، ہمیں یہ اچھی نہیں لگتی، مگر اللہ کے ہاں یہ بہت خوبصورت ہو جاتی ہے، بہت خوشبودار ہو جاتی ہے. روزے کی جزا خود اللہ تعالیٰ دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ، ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. تو یہاں ایک بہت بڑے شرف کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جہاں باقی عبادات کا اجر 10 سے 700 گنا تک بتایا گیا، وہاں روزے کا اجر چھپا لیا گیا، مخفی رکھا گیا، کیونکہ در حقیقت یہ خود ایک مخفی عبادت ہے. اب کسی کو تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم روزے سے ہیں یا نہیں، کسی کی شکل سے بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن جب انسان یہ جان کر کے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں، تو گویا وہ اللہ ہی کی خاطر یہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی انسان تو ہر جگہ ہمیں نہیں دیکھ سکتا. پھر فرمایا روزہ ڈھال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنتم من النار کجنت احدکم من القتال، روزہ آگ سے ڈھال ہے جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے. ڈھال جو ہوتی ہے وہ دشمن کے وار سے بچاتی ہے. تو اسی طرح روزے کے حالت میں بھی انسان بہت سے گناہوں سے بچتا ہے، اور جب وہ گناہوں سے بچتا ہے تو نتیجتاً پھر جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے. لغت عرب میں صیام مطلق رک جانے کو کہتے ہیں. صیام کا کیا معنی؟ رک جانا، سٹاپ. شرعی اعتبار سے روزہ عبادت کے ارادے سے کھانے پینے، جمع کرنے اور دیگر روزہ توڑنے والی چیزوں سے صبح صادق کے طلوع سے سورج کے غروب تک اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے. مگر یاد رہے کہ روزہ صرف کھانا پینا ہی نہیں، بہت سی بری عادات سے چھڑانے کا ذریعہ بھی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن الجوزی نے روزے کے 3 درجے بتائے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا روزہ کس درجے کا ہے. وہ لکھتے ہیں نمبر 1، عام روزہ یہ ہے کہ انسان خود کو پیٹ بھرنے اور شہوت سے روکے، یعنی کھانے اور شہوت سے پرہیز کرے. خاص روزہ یہ ہے کہ انسان نظر، زبان، ہاتھ، پاؤں، کان اور تمام اعضاء کو گناہ سے بچائے. ایسے شخص کا روزہ اسپیشل روزہ ہے جو اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہے. نگاہ کا بھی روزہ ہوتا ہے، اس کے زبان کا بھی، کہ کوئی جھوٹ نہیں بولنا، غلط بیانی نہیں کرنی، کسی کو تکلیف نہیں دینی، بد اخلاقی سے کام نہیں لینا، پھر ہاتھ اور پاؤں سے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو اللہ کی نافرمانی کا ہو، اور اسی طرح باقی اعضاء بھی. اور ایک تیسرا روزہ ہوتا ہے خاص الخاص روزہ، اور خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ دل کو ردی خیالات اور اللہ تعالی سے دور کرنے والے افکار سے پاک کرنا، اور اس کی یاد کے سوا ہر چیز سے رک جانا. یعنی روزے کی حالت میں انسان سب سے زیادہ اپنے دل سے اللہ کو یاد کرے، اور دل سے ہر طرح کے ہموم، افکار، غفلت، پریشانی، یہ سب چیزیں نکال دے. یہ ہے دل کا روزہ. تو خاص روزہ کس کا ہے؟ جو دل کا روزہ رکھے، کھانے پینے سے بھی پرہیز کرے، زبان کا بھی غلط استعمال نہ کرے، لیکن دل بھی روزے سے ہو، اور دل کو بھی باقی چیزوں سے روک دے، خواہشات سے روک دے، فضول خیالات سے روک دے، ردی باتوں سے، بدگمانیوں سے، اور وہ تمام چیزیں جو ہمارے دل کو پریشان رکھتی ہیں ان چیزوں کو بھی باہر کرے. یعنی 2 چیزیں خاص طور پر ایسی ہیں جو انسان کے روزے کو خراب کرتی ہیں اور اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھانے دیتی. نمبر 1، پریشان کن خیالات. اگر ہمارے دل میں مستقل طور پر پریشان کن خیالات رہیں تو انسان روزے کی لذت نہیں پا سکتا، تقوی حاصل نہیں کر سکتا. اور دوسرے ہے غفلت. تو یہ 2 چیزیں انشاءاللہ کل ان کا ذکر کروں گی کہ ان کو اپنے اندر سے کیسے نکالنا ہے. آپ بھی اس پر سوچئے کہ مجھے خاص الخاص روزہ رکھنے کے لیے اور تقوی کے حصول کے لیے، کیونکہ تقوی کا مقام بھی دل ہے، تو دل کے اندر تقوی لانے کے لیے مجھے ان دو چیزوں سے کس طرح نجات پانی ہے، میں کیا کروں کہ مجھے پریشانیوں سے نجات ہو جائے اور میری غفلت دور ہو جائے اور میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے لگوں. تو انشاءاللہ کل اس پہ تفصیل سے بات ہوگی. آئیے اب قرآن سنتے ہیں. اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے، دل حاضر کیجئے، نیت کو خالص کیجئے، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف متوجہ ہو جائیے.
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
تیرواں پارا.
وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف یوسف علیہ السلام کے ساتھ نہیں، ہر انسان کے ساتھ نفس ہے اور ہر انسان کا نفس اس کو اکساتا ہے مختلف خواہشات کو سامنے پاتے ہوئے، بعض اوقات بدی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. انسان کو اپنی خواہش کی تکمیل میں حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرنے دیتا، نفس کی خواہشات اتنی غالب آ جاتی ہیں کہ انسان ان کے ہاتھوں مجبور ہو کر بعض اوقات اپنے نفس کی تسکین کے لیے غلط راستے اختیار کر لیتا ہے. حلال پاس ہوتے ہوئے انسان جب اس سے بور ہو جاتا ہے تو پھر حرام راستے صرف پلیجر کے لیے اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن جس پر رب کی رحمت ہو وہ ان ساری اٹریکشنز کے باوجود اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اللہ کے اذن سے. ہم سب کو بھی اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد مانگنی چاہیے. بعض اوقات ہمیں اپنے نفس کی خرابی کا پتہ ہوتا ہے، ہمیں اپنی خواہشات کا پتہ ہوتا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے ہم غلط کر رہے ہیں، ہمارا ضمیر ہمیں روز ملامت کرتا ہے یہ نہیں کرو، یہ کرنا تمہیں دنیا میں بھی رسوا کرے گا، آخرت کے اعتبار سے بھی تمہیں ذلیل و خوار کرے گا. لیکن اس کے باوجود انسان نفس کے ہاتھوں اتنا مجبور ہوتا ہے کہ نفس پر قابو نہیں پا سکتا، یعنی نفس اس بدکے ہوئے گھوڑے کی طرح ہوتا ہے کہ جس پر قابو پانا انتہائی مشکل ہوتا ہے. انسان خود اپنے آپ سے ہار جاتا ہے اور پھر وہی ٹمپٹیشن ہوتی ہے اور وہ چیز سامنے آتی ہے اور پھر انسان بہک جاتا ہے. ایسے میں انسان کیا کرے؟ پھر انسان اللہ کو پکارے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقویٰ دے دے. انسان اللہ کے آگے روئے، اللہ سے مدد مانگے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہے کہ یا اللہ میں جانتا ہوں میری یہ ویکنس ہے، میری یہ کمزوری ہے، میں اس پہ قابو نہیں پا رہا، تو میری مدد کر، تو مجھے میرے ہی نفس کے شر سے بچا. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرَكِهِ. صبح شام کی دعاؤں میں جب یہ دعا پڑھے تو خاص طور پر توجہ کرے اس لفظ کی طرف کہ اللہ میں اپنے نفس کے شر سے اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، تیرے حوالے کرتا ہوں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دعاؤں سے مدد لیں. اور پھر جب اللہ کا اذن ہوتا ہے، الا ما رحم ربی، جب رب کی رحمت ہو جاتی ہے تو انسان کو وہی چیز جس سے وہ حرام خوشی حاصل کر رہا تھا اس چیز سے نفرت ہو جاتی ہے، وہ چیز اس کو بری لگنے لگتی ہے. کیونکہ شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ انسان کے سامنے برائیوں کو، برے کاموں کو اتنا خوشنما بنا دیتا ہے، اتنی زیادہ اس کے اندر اس کی انوالومنٹ کرا دیتا ہے کہ انسان پھر اس سے نکل نہیں پاتا. لیکن جب انسان نکل جاتا ہے اس سے تو پھر انسان خود کو ملامت کرتا ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور اس چیز کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یاد رکھیے، کسی بھی گناہ سے توبہ کرنے کے بعد ضروری ہے کہ ہم اس گناہ کے خیال سے بھی مزہ نہ لیں بلکہ اس سے نفرت کریں. اور جب خیال آئے کہ ہم اس گناہ میں مبتلا تھے، چاہے وہ کسی کو بھی نہیں پتا، اللہ نے اس کو ڈھانپ لیا، اس پہ پردہ ڈال دیا، تو ہم پھر اللہ کا شکر ادا کریں اور ہم توبہ کرنے لگیں کہ یا رب میں کس مصیبت میں تھی، تو نے مجھے اس سے نکالا. تو یاد رکھیے، کچھ بھی ناممکن نہیں، سب ممکن ہے. اگر آپ کسی ایسے ریلیشن شپ میں ہیں کہ جو حرام ہے، جو اللہ کو پسند نہیں، لیکن صرف بس ایک چھوٹی سی بات سے شروع ہو گیا، ایک رانگ کال سے، ایک رانگ میسج سے، اور آپ اس میں پھنس گئے، ٹریپ میں آ گئے، اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نکلے کیسے، آپ نکلنا بھی چاہتے ہیں. اور خاص طور پر رمضان میں روزہ تو پھر دل کا روزہ ہے، اور اگر دل کسی حرام خیال میں ہی لذت لے رہا ہے تو پھر یہ روزہ کس قسم کا روزہ ہے؟ تو ایسے میں آپ دیکھیے، خوشخبری ہے روزہ داروں کے لیے کہ ہر دن ان کی کوئی نہ کوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اس لیے ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، اور صرف مانگنے کی دعائیں نہیں بلکہ اپنے اندر کی جو بری عادتیں ہیں اور اپنے اندر کی جو کمزوریاں اور ویکنسز ہیں اور شر ہے اپنے اندر کا جسے ہم دیکھ رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، اس کو دور کرنے کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو مجھے اس سے نجات دے، کیونکہ تو نے یہ مہینہ مجھے دیا کہ میں تقویٰ حاصل کر سکوں، ٹو اٹین تقویٰ، تو اب وہ میں کیسے حاصل کر سکتی ہوں اگر میرے ساتھ یہ شر لگا ہوا ہے، میرے ساتھ وہ چیز لگی ہوئی ہے جسے تو ناپسند کرتا ہے، وہ گناہ لگا ہوا ہے جسے میں دنیا سے چھپا کے کر رہی ہوں. صرف اور صرف اللہ کی مدد سے ہی انسان ان چیزوں پہ قابو پا سکتا ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں الا ما رحم ربی، جس پہ میرا رب رحم کر دے وہی نفس کے شر اور برائی سے نکل سکتا ہے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے. بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. سبحان اللہ، ان کی قابلیت، اخلاق، ان کا احسان کا رویہ اختیار کرنا، محسنین میں سے ہونا، جب بادشاہ نے ان کی یہ سب باتیں سنی یوسف علیہ السلام کی تو انہیں جیل خانے سے نکلوا کر اپنے لیے خالص کر لیا. اب یہاں سے وہ ساعت الاسرہ جو اتنی طویل ہو گئی تھی، کئی سالوں پر محیط ہو گئی تھی، اب اس کے ختم ہونے کی گھڑی آ گئی. اور کہاں قید خانہ اور کہاں شاہی محل، کہاں سے کہاں جا پہنچتے ہیں. فلما کلمہ، پھر جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی، قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے. تو وہ پہلا انٹرویو، وہ پہلی گفتگو جو بادشاہ کے ساتھ ہوئی، یوسف علیہ السلام نے اپنی کوالٹیز اور اپنی قابلیت کا سکہ منوا لیا. اس میں ان کی اصل حقیقت اب سامنے آ گئی. اب وہ ساری آزمائشوں سے نکل کر اس کام کے لیے تیار تھے جو انہیں ایک بہت بڑا کام کرنا تھا. یوسف علیہ السلام نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض، ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے. مجھے زمین کے خزانوں پر متعین کر دیجئے. انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. مالی معاملات میں یہ دو بہت اہم کوالٹیز ہیں، جس کے بغیر کسی کو مال کے معاملے میں ذمہ داری قبول نہیں کرنی چاہیے. ایک یہ کہ آپ کو اکاؤنٹنگ آتی ہو، آپ کو پتا ہو، کیونکہ وہ رہے تھے عزیز مصر کے گھر، وہاں رہ کر انہوں نے یہ ساری قابلیت حاصل کر لی تھی، ان کے پاس یہ سکل تھی. اور دوسری چیز امانت، کیونکہ مال ایک فتنہ ہے، مال انسان کو بہت جلد پھسلا لیتا ہے اور انسان نفس کی تاویلوں سے متاثر ہو کر کوئی نہ کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے، اور خصوصاً جب انسان اللہ کے مال پر متعین ہو، ڈونیشنز کی لین دین ہو، لوگوں کا مال ہو جس میں انوالو، وہاں تو یہ دونوں چیزیں بے حد ضروری ہیں. ایک شخص انتہائی امانت دار، متقی، پرہیزگار ہو سکتا ہے، لیکن اس کو حساب کتاب کی الف بے نہیں آتی، وہ اس کام کا اہل نہیں، وہ کوالیفائیڈ نہیں، خواہ وہ کتنا ہی نیک ہے. اسی طرح ایک شخص حساب کتاب کا ماہر ہے، لیکن امانت نام کی چیز نہیں اس میں، وہ بھی کوالیفائیڈ نہیں. یوسف علیہ السلام میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی تھی، اور اس موقع پر انہوں نے ان دونوں خصوصیات کا ذکر بھی کیا. دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے انہوں نے اپنی تعریف کی کہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. تو کیا کسی موقع پر اپنی صلاحیتوں اور اپنی خوبیوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے؟ جی، خاص حالات میں اپنی صفات کا ذکر کرنے کا جواز ملتا ہے. یعنی انسان کے پاس اگر کوئی علم ہے، کوئی سکل ہے، تو وہ دوسروں کو بتا سکتا ہے کہ میں یہ کام جانتا ہوں. لیکن عام حالات میں جہاں کوئی کانٹیکسٹ نہ ہو، جہاں کوئی مقصد نہ ہو، وہاں بڑھ بڑھ کے بتانا میں نے یہ ڈگری بھی کر رکھی ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں، میں یہ بھی کون پوچھ رہا ہے آپ سے؟ ہاں، آپ کس لیے یہ باتیں کیے جا رہے ہیں خامخواہ. لیکن اگر آپ اپنا سی وی تیار کر رہے ہیں اور آپ نے کہیں اپلائی کرنا ہے، تو پھر اس وقت کسر نفسی سے کام نہیں لیجئے. اس وقت ٹھیک ٹھیک اپنی صحیح کوالیفیکیشن لکھیے اس میں کہ آپ کو کیا کیا آتا ہے، آپ کے پاس کیا ڈگریاں ہیں، کون سی سکلز ہیں، کیا کیا آپ نے کیا، آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے، تاکہ جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں وہاں آپ کا انتخاب اس بنیاد پر کیا جا سکے. ورنہ اگر کوئی آپ کو جانتا ہی نہیں تو وہ آپ کو کہاں سے چنے گا، یعنی وہ آپ کو کیسے وہاں اپوائنٹ کرے گا. تو مخصوص حالات میں جب اس کوالیفیکیشن کو مینشن کرنے کے ساتھ کوئی مقصد جڑا ہوا ہو، یا اس کا تعلق کسی عہدے وغیرہ کے ساتھ ہو، تو بالکل جائز ہے. لیکن عام حالات میں اپنی نیکیوں کو بیان کرنا، اس میں ریاکاری پائی جاتی ہے، اور صاحب فضیلت انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. دیکھیے، اگر آپ کے اندر کوئی خوبی ہے نا، آپ کے اندر کوئی نیکی ہے، تو وہ خود بخود چھلکنے لگے گی، وہ نظر آنے لگے گی، وہ دوسروں کے دلوں کو چھو لے گی، وہ آپ پر اعتماد کرنے لگیں گے. اور ایک بڑی حیرت انگیز بات ہوتی ہے کہ جب انسان نیکی کے کام کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے اثرات بھی اس کی زندگی میں نظر آنے لگتے ہیں، چاہے وہ منہ سے نہ بولے. اور اگر کوئی اور غلط قسم کا کام کر رہا ہو، تو وہ بھی اس کے چہرے پہ نظر آنے لگتا ہے. نیکی اور بدی اپنے اثرات رکھتی ہے. قیامت کے دن تو ہمارے ہاتھ پاؤں بولیں گے ہی، ہماری سکن بولے گی ہی، دنیا میں بھی بولتی ہے. کل میں بیٹھی پڑھ رہی تھی، میرے ہسبینڈ آئے تو آ کے بیٹھے، تو میں نے کہا آپ قرآن پڑھ کر آئے؟ تو ہنس دیے، کہا کہ ہاں میں ایک پارا پڑھ کے آیا. میں نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں آپ کیا کر رہے تھے، لیکن اس وقت آپ کا چہرہ بتا رہا تھا کہ آپ قرآن پڑھ کر آئے. یعنی جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور گھنٹہ بھر اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو وہ آپ کی زبان بھی بول رہی ہے، آپ کے کان بھی سن رہے ہیں، آپ کے چہرے پر بھی خاص قسم کی روشنی آ جاتی. یعنی جب آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں، تو اس کی جو خوشی ہوتی ہے، اس کی جو رونق ہوتی، اس کا جو نور ہوتا ہے، وہ چہروں پہ آ جاتا ہے. اسی طرح جب آپ کوئی حرام کام کرتے ہیں، کوئی غلط کام کرتے ہیں، کوئی برا کام کرتے ہیں، ناپسندیدہ کاموں میں آپ انوالو ہوتے ہیں، تو اس کے اثرات بھی آپ کی چال ڈھال، آپ کے چہرے، آپ کی دلچسپیوں، آپ کے اوپر نظر آنے لگتے ہیں. تو اس لیے انسان کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اس بات کا ہر ایک سے تذکرہ کرے، میں نے اتنے سپارے پڑھ لیے ہیں، اور میں نے ایسا اور ایسا آج کر لیا، اتنا صدقہ کر لیا، کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سب کچھ اگر آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے محبت کرتا ہے، اور جب وہ محبت کرتا ہے کسی سے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ دوسروں کے دلوں میں بھی وہ محبت ڈال دیتا ہے. تو آپ کو خود اپنا اشتہار دینے کی ضرورت نہیں. تو ریاکاری بدترین چیز ہے جس سے انسان بچے. اپنی نیکیوں کی باتیں کرنا اور اس کو اپنے منہ میاں مٹھو بننا اور اپنی صفات کا ذکر کرنا، لیکن جہاں ضرورت ہو اور دوسرے لوگ پریشان ہوں مگر آپ وہ کام کر سکتے ہوں تو آپ خود کو پیش بھی کریں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ احزاب کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پاس کفار کے لشکر کی خبریں کون لائے گا؟ تو زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا ہمارے پاس کفار کے لشکر کی خبریں کون لائے گا؟ اس بار بھی زبیر کہنے لگے میں لاؤں گا۔ تیسری بار آپ نے پوچھا، تیسری بار بھی انہوں نے کہا میں لے کر آتا ہوں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ یہاں اپنے آپ کو پیش کیا۔ بڑا مشکل کام تھا، دشمن کے علاقے میں جانا گویا اپنے آپ کو ایک مصیبت میں گرفتار کرانا تھا، لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور بے شک میرے حواری زبیر ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہے اور دوسرے لوگ کوئی کام کر نہیں پا رہے تو آپ آگے بڑھیے، اس کام کو کرنا شروع کیجئے، اس میں مدد دیجئے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک لشکر جیش عمرا بھیجا جس کے امیر زید بن حارثہ تھے۔ آپ نے فرمایا اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہو گئے، جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ اس کے امیر ہوں گے۔ جب لشکر روانہ ہو گیا اور اللہ نے جتنا عرصہ چاہا تو وہ وہاں پر جنگ کرتے رہے، تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا کہ نماز تیار ہے، اس کا اعلان کر دو۔ جب لوگ نماز کے لیے اکٹھے ہوئے تو آپ نے فرمایا، ایک بہتر انسان نائب بن گیا ہے، اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اشارہ تھا خالد بن ولید کی طرف۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں مجاہدین کے لشکر کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ لوگ یہاں سے روانہ ہوئے، پھر دشمن سے آمنا سامنا ہوا، پھر زید شہید ہو گئے، پھر جعفر شہید ہو گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ لشکر بغیر کسی امیر کے تھا۔ اب اس میں سب سے زیادہ ماہر شخص جو لیڈ کر سکتا تھا وہ خالد بن ولید تھے۔ جتنی جنگیں انہوں نے لڑی اس میں سے ایک میں بھی وہ ناکام نہیں ہوئے، تو وہ خود آگے بڑھ گئے اور انہوں نے کمانڈ لے لی، انہوں نے جھنڈا پکڑ لیا۔ کسی نے ان کو امیر منتخب نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت شدید ضرورت تھی کہ کوئی مسلمانوں کے لشکر کو سنبھالے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو بلند کر کے فرمایا، اللہم ہوا سیف من سیوفک فانصره، اے اللہ وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو اس کی مدد فرما۔ یہ سب کچھ آپ کو وحی کے ذریعے پتہ چل رہا ہے، کوئی فون نہیں، کوئی وائرلیس نہیں، کچھ نہیں۔ اس پر ان کا لقب کیا پڑ گیا؟ سیف اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے نکلو، تم میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہے۔ اور لوگ شدید گرمی میں پیدل اور سواریوں پہ نکلے اور جا کر اس لشکر سے ملے، اور اس طرح مسلمانوں کو پھر فتح ہو گئی۔ تو ان باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں، نہیں مجھے تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ کام کرنے کا ہے اور میں تو نہیں کرتی، اپنے آپ کو اتنا نمایاں کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ ریاکاری ہو جائے گی۔ بھائی نہیں، اس وقت ضرورت ہے، آگے بڑھو اور دل کو اپنے تھام کے رکھو، ریاکاریاں مت کرو، اور جو کرنے کا کام ہے اسے کرو۔ بعض وقت کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بعض وقت کہیں کوئی چیز لوگوں کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے، ایسے موقعوں پر انسان ضرورت کے تحت آگے بڑھے، لیکن جہاں ضرورت نہ ہو وہاں بلا وجہ مداخلت نہ کرے، یہ بھی انتہائی غلط ہے۔ خامخواہ دوسرے کے کام میں انٹرفیئر کرنا، ایک شخص ایک طریقے سے کام کر رہا ہے اور دوسرا آ کے اس کو الٹا دے، نہ وہ ادھر کر رہا نہ ادھر کر رہا، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور پہلے خوب غور و فکر کر لینا چاہیے کہ موقع کی مناسبت کیا ہے، کیا میرا اس وقت آگے بڑھنا، اپنے آپ کو پیش کرنا بہتر ہے یا پیچھے ہی رہنا۔ لیکن جہاں آپ دیکھیں ایمانداری کے ساتھ کہ حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں، معاملات سنبھل نہیں رہے، وہاں مداخلت کرنا عین ثواب ہوگا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کی یہ خاص صفات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھیں کہ کسی بھی کام کی ذمہ داری جب ہم پر پڑتی ہے تو کیا ہم ان دو چیزوں سے کام لیتے ہیں، حفاظت اور علم؟ چاہے آپ ایک ماں کا رول ادا کر رہے ہوں، چاہے آپ ایک بیوی ہوں، چاہے آپ ایک ڈاکٹر ہوں، چاہے آپ ایک ٹیچر ہوں، چاہے آپ کسی آفس میں کام کرتے ہوں، امانت، خیانت نہیں، اپنے کام کو پوری دل جمی سے کرنا اور دوسرے اس کو سیکھنا، اس کو سیکھنا۔ اگر آپ پہلے سے جانتے ہیں اور وہ علم کافی نہیں تو اس کو انہینس کیجئے، اس کو مزید بڑھائیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں صرف ایک پہلو کہ یوسف علیہ السلام پہ بڑی آزمائشیں آئیں اور وہ صبر کرتے رہے، لہٰذا وہ بہت اونچے درجے پہ پہنچ گئے، اور بھول جاتے ہیں کہ ان کے اندر یہ کوالٹیز بھی تھیں، اور ہم سوچتے ہیں ہمیں اتنی پریشانی آئی ہیں، ہم کیوں نہیں کسی اوپر درجے پہ پہنچ رہے۔ ساتھ یہ بھی تو دیکھیں ان پریشانیوں سے سبق کیا سیکھا ہم نے، مزید اپنا علم کو کتنا بڑھایا. فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے لیے اقتدار کی، راہ ہموار کی. وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے، مکمل اختیارات دے دیے گئے ان کو، کہاں قید خانہ اور کہاں پوری پوری آزادی. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنين، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، ضائع نہیں ہوتا. دیکھیں یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. نیک کام کرنے والے، احسان کا رویہ اختیار کرنے والے کہیں پر بھی ہوں، اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اپنی مدد سے نوازتا ہے، ان کی محنت اور کوشش کو ضائع نہیں کرتا. لیکن محسنین کی ایک اہم کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. کوئی شخص نیکی پر جم ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر صبر نہ ہو. یوسف علیہ السلام محسن تھے، کس طرح؟ کیونکہ انہوں نے کنویں میں صبر کیا، باہر نکل کر بھائیوں کے بارے میں کوئی بری باتیں نہیں کہیں، غلامی اور جیل میں صبر کیا. اسی طرح انہوں نے اللہ کے ان حرام کاموں سے بھی صبر کیا جن کی طرف اس عورت نے ان کو دعوت دی تھی. یعنی جس کے گھر میں تھے اس عورت نے برائی کی طرف ان کو بلایا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اگرچہ اس انکار کی پاداش میں جیل پہنچ گئے، لیکن پھر بھی صبر کیا. یہ ہوتا ہے محسن. کیونکہ جب تک صبر کی کوالٹی نہ ہو، آپ احسان نہیں کر سکتے، آپ نیکی نہیں کر سکتے، آپ پھر برائی میں ملوث ہو جاتے ہیں اور محسن کی کیٹیگری سے نیچے اتر آتے ہیں. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور آخرت کا اجر تو ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی گناہوں سے بچتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا اجر ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ حالات پلٹتے ہیں. وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوسُفَ، یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور ان کے ہاں حاضر ہوئے. اس نے یعنی یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا بھائیوں کو، مگر وہ اس سے ناآشنا تھے، وہ نہیں پہچان پائے کیونکہ وہ تو کنویں میں پھینک کے فارغ ہو چکے تھے. پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا. ان سے گفتگو باتوں میں پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ موجود ہے، زندہ ہے اور پیچھے ہے. دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں. یہاں بھی وہ اپنی دو صفات کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ انہیں اب اپنے بھائیوں سے کچھ کام لینا ہے. اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے. یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے انہی کے سامان میں واپس رکھ دو. یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے، یا اس فیاضی پہ پھر احسان مند ہوں گے اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں. یعنی یہ مال اس لیے رکھا تاکہ واپس آئیں. جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لائیں. یعنی اس کے حصے کا ہم نہیں لا سکتے اور ہمیں بھی کچھ نہیں ملے گا اگر ہم اس کو چھوڑ کر گئے، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے، تم کیا حفاظت کرو گے؟ حفاظت تو اللہ ہی کرتا ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا. یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے ابا جان، اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بار شتر اور زیادہ بھی لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھے عہد و پیمان نہ دو، قسم کھا کے وعدہ نہ کرو جب تک نہیں بھیجوں گا. کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ تم گھیر ہی لیے جاؤ، پھر اور بات ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں سفر کوئی آسان نہیں تھے، بہت سے خطرات ہوتے تھے راستے میں۔ پہلے کہ یہ تو پھر الگ بات ہے کہ تمہیں کوئی پکڑ لے، ورنہ تم اس کو بھی واپس لاؤ گے۔ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دیے تو اس نے کہا، دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔